الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى خلفاء الراشدين المهديين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. قرآن کریم کا یہ نواں پارہ ہے، سورہ آراف، اور سورہ آراف کا یہ 23واں رکوع ہے. گزشتہ دروس میں سورہ آراف میں اسلام کے 3 بنیادی عقائد کا ذکر ہوا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ معاد، قیامت آخرت کا. آج کے درس میں ان 3 عقائد کا ذکر ہے ایک ساتھ، لیکن معاد کا، قیامت کا، آخرت کا، یہ زیادہ تر آخرت کا اور قیامت کا ذکر ہے. اور یہ قرآن کریم کا یہ اسلوب بیان ہے، یہ انداز ہے کہ جہاں عقیدہ توحید کا ذکر ہوتا ہے، عقیدہ رسالت کا ذکر ہوتا ہے، یا احکام بیان کیے جاتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ضرور معاد کا اور قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسا انقلابی عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا یقین بن جائے کہ قیامت واقع ہوگی اور قیامت کے ان مراحل سے مجھے بہر صورت گزرنا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے، ان کھٹن مراحل کا، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کا عقیدہ درست نہ ہو، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رسالت کا انکار کرے، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عبادات میں سستی کرے، اور پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روح گردانی کرے۔ تو یہ واحد ایک انقلابی عقیدہ ہے کہ یہ ان سب اعمال پر انسان کو لگا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی ان سے غلطی ہو جاتی، اور بعض اوقات ایسی بھی غلطیاں ہو جاتی کہ جن کی بڑی سخت سزا ہے، اور بعض صورتوں میں ایسی سزا واقعات آتے ہیں جن پر سزائے موت ہے، لیکن کوئی گواہ نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی وارنٹ نہیں کہ ان کو پکڑا جائے، وہ خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی، اللہ کے رسول سزا دے کر ہمیں پاک کریں۔ اور انہیں پتہ بھی تھا کہ اگر ہم نے اقرار کر دیا تو وہ ایسی غلطی ہے کہ اللہ کے نبی بھی اسے معاف نہیں کر سکتے، اور معاف بھی کر دیں تو پھر بھی معافی نہیں ہوگی جب تک وہ سزا لاگو نہ ہو جائے۔ تو ایسی غلطیوں کا جب وہ اقرار کرتے تھے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ جو انہیں اقرار کرنے پر مجبور کرتی تھی، تو کہتے ہیں وہ عقیدہ آخرت، قیامت کا عقیدہ، کہ اگر یہاں بچ گئے لیکن وہاں تو نہیں بچ سکتے، اس کا تو سامنا کرنا پڑے گا، تو اس سے پہلے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیتے تھے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں قیامت کا ذکر سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ تاکہ وہ مددگار ہو عمل کرنے پر، عمل میں سستی نہ ہو، عقیدہ اس کا درست ہو، پیغمبر کی اطاعت پر وہ آئے، تو اسی صورت میں ہوگا کہ عقیدہ درست ہو۔ تو آج کے رکوع میں قیامت کا ذکر ہے، زیادہ تر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت کا اور عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ اور عقیدہ توحید تو یہ قرآن کریم کا مرکزی موضوع ہے، پورے قرآن کریم میں میرے خیال سے کوئی درس ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ جس میں توحید کی طرف اشارہ نہ کیا ہوا ہوگا، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کی طرف اشارہ نہ کیا ہوا ہوگا۔ تو وہ تو ہر درس کے اندر آتا ہے، وہ کیونکہ وہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور باقی سارے اسی کی تفصیلات ہیں۔ جو ابتدائی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میری مخلوق میں اور خاص کر انسانوں میں ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا ہوگا کہ جو سیدھے راستے پر ہوگا، ہدایت پر ہوگا، اور اسی کے مطابق انصاف کے ساتھ عمل بھی کرنے والا ہوگا اور فیصلے بھی کرنے والا ہوگا۔ اور اس آیت کے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس سے مراد حضور نے فرمایا میری امت ہے، اور خاص کر امت کا وہ گروہ، وہ طبقہ کہ جو اس راستے پر چل رہا ہو، کیونکہ حضور سے پوچھا گیا مس صراط المستقیم، اللہ کے نبی سیدھا راستہ کون سا ہے، تو حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے یہ صحابہ چل رہے ہوں، ان کے نقش قدم پر چلو تو ھذا صراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ بھی ہے اور جنت والا راستہ بھی ہے۔ اور صراط المستقیم یہ دعا ہم نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں، جب آپ انفرادی نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو امام، اور آپ انفرادی پڑھتے ہیں تو آپ یہ دعا ہر رکعت میں ضرور کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستے بتا دے اور سیدھے راستے پر ڈال دے۔ تو صحابہ نے پوچھا مس صراط المستقیم، وہ جو ہم ہر رکعت میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ کون سا راستہ ہے، تو حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہوں تو یہی ہے سیدھا راستہ۔ اور وہ صراط المستقیم کون سا ہے، تو بنیاد اس کی عقیدہ کا درست ہونا اور توحید آ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو، اللہ وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، مربی ہے، تمہارا بھی رب ہے، فاعبدو، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط المستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ خالص اللہ کی جو عبادت کرتا ہے تو وہ سیدھے راستے پر ہے، اور اللہ کو رب مانتا ہے، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جو اس راستے پر رہے گی، اور حضور نے فرمایا کہ وہ خاص کر میری امت ہے، اس لیے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، اور نبیوں والا کام اب اس امت نے کرنا ہے۔ تو یہی اللہ کی پسندیدہ جماعت ہے کہ جن سے اللہ نبیوں والا کام لے رہے ہیں، خود بھی سیدھے راستے پر ہیں اور دوسروں کو بھی اس راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے جب حج کے لیے آپ عرفات میں تھے اور جب آپ خطبہ دے رہے تھے، تو حضور نے صحابہ سے ایک سوال کیا، وَأَنْتُمْ تُسَاءَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، کہ صحابہ میرے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا کہ میرے ذمے جو اللہ نے دین پہنچانے کی ذمہ داری لگائی تھی، میں نے تم تک پہنچایا یا نہیں؟ وَأَنْتُمْ تُسَاءَلُونَ عَنِّي، میں نے پہنچایا یا نہیں؟ میں وہ دن آنے سے پہلے اس وقت تم سے گواہی چاہتا ہوں۔ تو صحابہ نے، پورے مجمع نے بیک زبان ہو کر کہا کہ قالوا نشهد انك قد بلغت وأديت ونصحت، آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ پھر حضور نے آسمان کی طرف انگلی مبارک اٹھائی اور فرمایا اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، اے اللہ تو بھی گواہ بن جا اور اپنے ان سچوں کی گواہی بھی سن لے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اور پھر صحابہ سے فرمایا اگلے سال پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو، یہ میرا آخری حج ہو، میری زندگی کے آخری دن ہو، اور یہ دین تو قیامت تک رہے گا، اب اسے پہنچانا تمہارا کام ہے، اب یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے، اب اسے تم پہنچاؤ گے۔ اور تمہاری تعریف اللہ نے قرآن میں اسی لیے کی ہے کہ تم بہترین جماعت ہو، اور ایسا ہی ہوا کہ پھر صحابہ نے بھی حق ادا کر دیا، صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، کہ مکہ اور مدینہ جو محبوب ترین جگہ ہیں، جو محبوب ترین جگہ ہے مسلمانوں کی، دین کی خاطر اسے چھوڑو اور پوری دنیا میں پھیل گئے اور پوری دنیا میں اس دین کو پہنچایا۔ تو یہ بہترین جماعت ہے اور بہترین گروہ ہے۔ تو ایک جماعت قیامت تک اللہ فرماتا ہے کہ یہ رہے گی اور یہی میری پسندیدہ جماعت ہے، اور جو لوگ جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، سیدھے راستے پر نہیں چلتے، تو اللہ فرماتے ہیں میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، میں انہیں مہلت دیتا ہوں، لیکن میری پکڑ پھر اچانک آ جاتی ہے، پھر ان کی سمجھ میں بھی نہیں ہوتا، یا یہ کہ اچانک موت ان کے سامنے آ جاتی ہے یا عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میری ڈھیل سے وہ دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم تو نافرمانیاں بھی کرتے ہیں اور ہم تو حکم بھی نہیں مانتے اور پھر بھی مزے کی زندگی گزارتے ہیں، تو اس دھوکے میں نہ رہیں۔ میں ڈھیل دیتا ہوں لیکن پھر میری پکڑ اچانک آ جاتی ہے، اس پر پہلے واقعات ہیں، تو آج کے درس میں اسی کا ذکر ہے۔ اور پھر فرمایا کیا یہ لوگ غور اور فکر نہیں کرتے، میں نے ایک ایسا پیغمبر بھیجا، اس نے کبھی بھی اس کا عوض ان سے نہیں مانگا، یہ نہیں کہا کہ تم آ جاؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اس کا عوض مجھے اتنا دے دو، کوئی عوض نہیں مانگا، خود تکلیفیں اٹھائیں، بلکہ وہ تو ایسا پیغمبر بھیجا کہ وہ باپ سے بھی زیادہ ان لوگوں پر شفقت کرنے والا ہے، وہ تو رحمت للعالمین، اس کی منشا تو یہ ہے کہ ساری تکلیف مجھ پہ آ جائے اور میری امت تکلیف سے بچ جائے، اور ہر وقت اس کی زبان پر امتی امتی۔ تو کیا یہ لوگ اس پیغمبر کا انکار کرتے ہیں جو ان کی بلائی چاہتا ہے اور قرآن کی زبان میں کمر سے پکڑ پکڑ کر انہیں جہنم کے راستے سے گھسیٹ گھسیٹ کر ہٹا کر جنت پر اور ان کی خوشیوں پر ڈالنے والا ہے؟ تو اتنا شفیق پیغمبر، اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ نہیں، یہ مجنون نہیں ہے میرا پیغمبر، یہ تمہیں سیدھے راستے پر ڈالنے والا ہے۔ اور اسی طرح پھر آگے قیامت کا ذکر ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے آج کے درس میں۔ مشرکین کا ایک وفد حضور کے پاس آیا، ان آیات کے آگے شان نزول ہے، آ کر بطور استہزاء کے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے، مذاق کے، آ کر کہا آپ ہمارے رشتہ دار ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، بھائی چارگی ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی چاچا ہے، تو مکہ میں زیادہ تر اعزہ اقارب رشتہ دار تھے، تو آپ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ابو جہل کو دیکھو، ابو جہل بھی حضور کا رشتے میں چاچا ہی لگتا تھا، اور اسی طرح ابو لہب کو دیکھو، سکا چاچا تھا رشتے کے اندر، تو اور بھی اسی طرح اعزہ اقارب۔ تو انہوں نے ایک وفد بنا کر حضور کے پاس بھیجا کہ آپ ہمارے بھلائی چاہتے ہیں، خیر خواہی چاہتے ہیں، اور رشتہ دار بھی ہیں، پھر ہمارا حق زیادہ ہے،
آپ جو قیامت سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، قیامت آئے گی، قیامت واقع ہوگی، تو آپ ایسا کریں ہمیں دن، تاریخ، مہینہ سارا لکھ کر دے دیں کہ اس مہینے میں اس تاریخ کو قیامت واقع ہوگی، تاکہ ہم اس سے بچ جائیں اور پھر اس کی تیاری کریں. اگر یہ لکھ کر دینے کے لیے آپ تیار ہیں اور پھر اسی دن واقع ہو اور اسی تاریخ کو، تو ہم اس کی تیاری کریں گے اور یہ ہمارے ساتھ بلائی ہوگی. جب یہ سوال کی، اور یہ مذاقن اور استحزان آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، تو قرآن کی آگے آیتیں نازل ہوئیں کہ میرے محبوب آپ انہیں کہہ دیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا مجھے بھی علم نہیں ہے ان چیزوں کا، ہاں اس کی نشانیاں میں بتاتا ہوں اور وہ ضرور آئے گی، اس کے بارے میں خبردار کرتا ہوں، لیکن کس تاریخ کو کب آئے گی یہ اللہ ہی جانتا ہے. بعض چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، اور حضور نے فرمایا اگر میرے پاس غیب کے خزانے ہوتے، اگر غیب کا علم مجھے ہوتا تو میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیں پھر مجھ پر کبھی تکلیف نہ آتی، کبھی مجھ پر تکلیف نہ، مجھے غیب کا علم ہے تو میں پھر وہ کام کرتا ہی نہیں ہے کہ جو تکلیف کا سبب بنتا. احد کے اندر صحابہ پھر شہید نہ ہوتے، بدر کے اندر صحابہ شہید نہ ہوتے، اور بعض ایسے واقعات کی کئی تکلیفیں آپ کو اٹھانی پڑتی. اگر آپ غیب کا علم جانتے اور کلی طور پر غیب کا علم آپ کے پاس ہوتا تو میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ میں ان تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا، لیکن عالم الغیب ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ہاں وہی کے ذریعے اللہ مجھے بتا دیتا ہے، اللہ خبردار کر دیتا ہے، تو وہ اطلاع علی الغیب ہوتی ہے. تو اس لیے یہ قیامت کے بارے میں بھی یہ غیب کی خبریں ہیں، کب کس تاریخ کو واقع ہوگی، یہ بطور استہزاء کے، لیکن وہ آئے گی اور اچانک آ جائے گی، اور ایسے حالت میں آئے گی، آج کے درس میں آخر میں اس کا ذکر ہے، کہ تم پھر کچھ بھی نہیں کر سکو گے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور اچانک قیامت. اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ دکاندار گراہک کو سودا دے رہا ہوگا، کچھ گراہک کے ہاتھ میں ہوگا اور کچھ دکاندار نے ترازو میں رکھا ہوگا یا اس کے ہاتھ میں ہوگا، پورا معاہدہ بھی نہیں ہوا ہوگا کہ قیامت واقع ہو جائے گی، قیامت کا زلزلہ ہو جائے گا. کسان کھیتی باڑی کر رہا ہوگا، کھیتی کے لیے نکلا ہوا ہوگا، معاملات ہو رہے ہوں گے، سودا ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہوگا، دنیا داری کے اندر لوگ مستغرق ہوں گے، اور انہیں پھر موقع نہیں دیا جائے گا اور قیامت واقع ہو جائے گی. اتنی اچانک قیامت واقع ہوگی، اور قیامت کی آواز، قیامت کے زلزلے اور قیامت کے دھماکے پھر یہ شروع ہو جائیں گے، اور پھر انسان کچھ بے ہوش ہو جائیں گے، اور کچھ ایسا لگے گا کہ یہ سب کے سب مجنون ہو گئے، حالانکہ وہ مجنون نہیں ہوں گے، وہ خوف ہوا ہوگا، وہ اللہ کا خوف ہوگا، اور قیامت کی وہ ہولناکیاں ہوں گی. تو یہ واقع ہوگا، اور یہ نشانیاں اللہ کے نبی نے بتا دی تاکہ اس کے لیے تیاری کریں. تو آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور میرے پیدا کردہ بندوں میں امتن، ایک جماعت ایسی ہوگی، یَهْدُونَ بِالْحَقِّ، جو سیدھے راستے پر ہوگی اور سیدھے راستے کی رہنمائی کر رہی ہوگی، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی پر وہ فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ کر رہے ہوں گے، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو جھٹلائیں گے میری آیتوں کو، یا جنہوں نے جھٹلایا میری نشانیوں کو، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، میں آہستہ آہستہ انہیں پکڑوں گا، اور اس طرح کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، ڈھیل دے کر پھر پکڑوں گا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، لیکن اِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر بڑی سخت ہے، ڈھیل تو دیتا ہوں لیکن تدبیر بھی بناتا ہوں، اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا، اور جب میری تدبیر آتی ہے اور میرا فیصلہ جب آتا ہے تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا، اور پہلے سے خبردار کر دیا. اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ غور اور فکر نہیں کرتے، کس بات میں، ما بصاحبہم من جنہ، کہ جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کا بھلا چاہتے ہیں حضور کے بارے میں، کہ ان کے ساتھی کیا 40 سالہ جو زندگی ہے اس پر ان نے غور نہیں کیا کہ کبھی ان نے کسی کا بھلا چاہا، برا چاہا کسی کا، اور ساری زندگی وہ دکھیوں کی خدمت کرتے رہے، بیواؤں کی خدمت کرتے رہے، اور مخلوق کو تکلیفوں سے نکالتے رہے، اور دشمن تک سب ان کو امین اور صادق کے لقب سے پکارتے تھے. تو آج جب حق کا پیغام لے کر آئے تو وہ ساری رقابتیں، ساری دوستیاں وہ دشمنیوں میں بدل گئی. کیا انہوں نے کبھی غور، اسی لیے حضور نے سب سے پہلے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ پچھلی زندگی میں نے تمہارے ساتھ گزاری ہے. حل وجد تمونی صادقاً او کاذبہ، کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ کبھی ایسا پایا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہو یا خلاف واقع بات کی ہو؟ کبھی ایسا پایا ہے؟ تو سب نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق و امین پایا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو پھر وہی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے. تو اسی اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ غور اور فکر نہیں کرتے کہ ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے یہ ساتھی مجنون نہیں ہے بلکہ ان ہوا الا نذیر مبین، یہ تو ڈرانے والے ہیں واضح طور پر آنے والے خطرے سے. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، اور کیا یہ لوگ اللہ کی زمین و آسمان کی بادشاہت پر غور اور فکر نہیں کرتے؟ وما خلق اللہ، اور ان چیزوں پر جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، کیا اس پر غور اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرو تو اللہ کو پہچان جاؤ گے. اور جو بنائی ہوئی چیزوں پر غور نہیں کرتا، اللہ کی ذات پر غور کرتے، حضور نے فرمایا وہ گمراہ ہو جاتا ہے. کہ اللہ کی ذات لا محدود ذات ہے، اس کا کوئی احاطہ کر نہیں سکتا، تو کبھی بھی اللہ کی ذات پر غور نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کیسی ہوگی، ہاتھ کیسے ہوں گے، قرآن میں ذکر ہے، تو وہاں تک ہماری عقلیں پہنچ ہی نہیں. جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، ان پر غور کرو تو اپنے رب کو پہچان جاؤ گے. تو کیا ما خلق اللہ ان چیزوں پر غور نہیں کرتے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں؟ من شیء، کچھ بھی، کسی ایک چیز پر بھی. امام شافی کہتے ہیں میں نے توت کے درخت کو دیکھا، میں نے اپنے رب کو پہچان لیا. امام مالک کہتے ہیں میں نے مرغی کے انڈے کو دیکھا، میں نے اپنے رب کو پہچان لیا، جب اس پر غور اور فکر کیا تو میں اپنے رب کو پہچان لیا. تو اسی طرح کسی چیز پر بھی انسان غور اور فکر کرے تو وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا. ما خلق اللہ من شیء، جو بھی اللہ نے پیدا کیا. ون عسى ان یکون، اور قریب ہے کہ ان یکون ایسا ہو جائے، قد اقترب اجلہم، کہ وہ جو معاہدے کا وقت ہے وہ آ جائے. یعنی انسان بے فکر زندگی گزارے اور اس کی موت اس کے قریب آ جائے تو پھر کیا کرے گا؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پس تم اس خبر کے بعد کس پر یقین کرو گے؟ یعنی قرآن کی سچائی کے بعد، قرآن کی خبر کے بعد، اور کون سا ایسا راستہ ہے، ذریعہ ہے کہ جس پر تم یقین کرو گے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اصل میں بات یہ ہے کہ جسے اللہ گمراہ کرے، فَلَا هَادِيَ لَهُ، کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ حضور کے لیے تسلی ہے، میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، چھوڑ دیں ان کو، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. فی طغیانہم یعمہون، یہ اپنی گمراہی میں بھیگتے جائیں. یسألونک عن الساعۃ، آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہی جو لوگ آئے تھے بطور استہزاء کے، ایان مرساہا، کس تاریخ کو وہ واقع ہوگی؟ قل، آپ کہہ دیجئے، انما علمها عند ربی، بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے. لا یجلیها لوقتها، نہیں کوئی جانتا اس کے وقت کو، الا ہو مگر اسی کی ذات، اور لا یجلیها لوقتها الا ہو، اور جب وہ اس وقت قیامت واقع ہوگی تو ثقلت فی السماوات والارض، وہ دن زمین و آسمان والوں کے لیے بڑا سخت اور بڑا بھاری ہوگا. لا تاتیکم الا بغتا، نہیں آئے گی مگر وہ اچانک قیامت آ جائے گی. یسألونک کأنک خفی عنہا، یہ آپ سے اس طرح سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ قیامت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یعنی اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں کہ کس تاریخ کو آئے گی یا کب واقع ہوگی، یہ ایسے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ کہہ دیں قل انما علمها عند اللہ، بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. قل لا املک لنفسی، آپ ان سے کہہ دیں میں اپنے نفس کا بھی مالک نہیں ہوں، مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا کہ میرے ساتھ کل کو کیا ہونا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، ان سب چیزوں کا علم اللہ کو ہے. قل لا املک لنفسی، آپ کہہ دیں میں مالک نہیں ہوں اپنے نفس کا، کس چیز کا؟ نفع ولا ضر، نفع اور نقصان کا. اگر اللہ کے نبی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے تو دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس واضح اگر ترجمہ کریں تو اس واضح ترجمے سے انسان کا عقیدہ درست ہو سکتا ہے. قل لا املک لنفسی نفع ولا ضر الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، ہمارے حق میں نفع کا فیصلہ کریں یا نقصان کا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب کی خبر بھی نہیں رکھتا. کتنے واضح اگر ترجمہ، میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا. وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب کا علم رکھتا اور میں جانتا غیب، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بہت سی بھلائیاں پا لیتا اور نقصانات سے اپنے آپ کو بچا لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور کوئی تکلیف میرے قریب بھی نہ آتی. اگر میں غیب کا علم رکھتا تو پہلے سے تدبیر بنا لیتا تو وہ تکلیف میرے قریب نہ آتی. ان انا الا نذیر و بشیر، لیکن اصل میں کیا ہوں، میں ڈرانے والا ہوں اور خوشخبریاں سنانے والا ہوں. نذیر ڈرانے والا ہوں، بشیرہ اور خوشخبریاں سنانے والا ہوں. لقومی یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان والی ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.